ہو گئی, تم نے ہوا روچی کر لی تو تمہارے سارے اعمال غارق ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ رب اس سوت آواز کا اونچا ہونا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا کوئی گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کرے اور اونچا بولے, یا گستاخی کی نیت کے بغیر اتفاق کر اونچا بول بیٹھے, یعنی یا استخفاف پر اونچا بولے رب اس سوت کو استخفاف پر, گستاخی کی نیت حضور کی شان عزت کو گھٹانے کی نیت, یا مطلقاً اونچی آواز کر بیٹھے حضور کی بارگاہ میں آواز سے اونچی آواز ہو جائے, دو ہی صورتیں ممکن ہیں. اب جو نقطہ میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, اس آیہ کریمہ نے کوئی شرط لگائی ہے کہ جو شخص گستاخی کی نیت سے اور حضور اسلام کی شان عزت میں تنقید کرنے کے خیال سے آواز اونچی کر کے کرے اس کے اعمال ضبط ہوں گے, اور جو گستاخی کی نیت کے بغیر یوں ہی حضور کی آواز سے آواز کو اونچا کر بیٹھے اس کے اعمال ضبط نہیں ہوں گے. کوئی فرق قائم کیا گیا ہے آیت کریمہ میں؟ کوئی فرق ہے آیت کریمہ میں؟ نہیں. فقط حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور خطاب اہل ایمان سے, اور اہل ایمان سے یہ توقع یہی کی جا سکتی کہ وہ اس کے خوفاً آواز حضور کی آواز سے اونچی کریں گے, یعنی گستاخی اور تنقید سے نبوت کی نیت سے اپنی آپ آقا کی آواز سے اونچی کریں گے. اہل ایمان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے مطلقاً رفع صوت سے منع فرمایا اور فرمایا مطلقاً اگر میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی اور تم نے اونچی آواز کے ساتھ میرے محبوب کو اس طرح بلا لیا جس طرح دوسرے کو بلاتے ہو, اور یہ ذکر مماثلت پیدا ہو گئی کہ جہر بات کم لباسن, یہ مماثلت پیدا ہو گئی جیسا برتاؤ دوسروں کے ساتھ ہے اسی طرح کا برتاؤ میرے محبوب سے ہو گیا, یعنی برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا. نکلو کم برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا, اس طرح اونچا بول پڑے اور تنقید و استحباب اور گستاخی کی نیت کے بغیر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی بغیر انتظار کے, اور میں انتابا تعمال حکم مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے حج ہے تو وہ بھی تباہ ہو گئے, روزے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے, زکات ہے وہ بھی تباہ ہو گئی, استحاب بھی گئے, تہجد بھی گئے, عمر بھر کے اعمال بھی گئے, تقوی بھی گیا, سارا عزت بھی گئی, عبادتیں بھی گئی, سجدے بھی گئے, رکوع بھی گئے, باری تعالیٰ کیا گستاخی ہو گئی. ہر چھوٹا عمل ہے, انسان پوری زندگی میں ایک بار اس پر فرض ہے, ایک بار اسی طرح ہے نا, تو ساری زندگی میں اس غریب نے ایک بار حج کیا بڑی محنت کے ساتھ, قربانیاں کی, سارے فرائض مناسک ادا کیے, حج کیا, دنیا سے حاجی کہنے لگی, کسی خوش نصیب کو ہر خاص حج نصیب ہوا, سو سال عمر پائی, یہ بات قابل توجہ ہے, سو سال وہ حج پایا, عمر پائی, سو حج کیے, ایک شخص ساری زندگی صبح روزہ رکھتا رہا, یہ بات قابل توجہ ہے, اور ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا, قائم الظہر اور قائم الليل رہا, عمر بھر زکات دی, صدقات دیے, کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے, غریبوں کی مدد کی, ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے روزانہ تسبیحات اور مہانہ پڑھتا رہا, اللہ اللہ کیا, سارے اعمال کے اتنے ذخائر, اتنے انبار جمع کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی. یہ سارا کچھ کر کے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی, اور حضور کو اسی طرح بلا بیٹھا جس طرح ایک دوسرے کو عام انسان کو بلایا جاتا ہے, گویا برتاؤ میں حضور کو دوسروں جیسا سمجھ لیا, برتاؤ میں حضور کو دوسروں کی مثل سمجھ لیا. اب میری بات تو سمجھ رہے ہیں, یہ کام کر بیٹھا, زبان سے کوئی کلمہ مستعفی کا نہیں نکالا, بے ادبی کا نہیں نکالا, نبوت کا انکار نہیں کیا, اشارت کا انکار نہیں کیا, حکم کا انکار اور انحراف نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, فقط آواز اونچی کر بیٹھا. قرآن کہتا ہے انتا بتا رکن, اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کی آواز سے نگاہ پھیر لی, تو میں لے جاؤ جہنم میں ڈالے تمہارے سارے آواز, کوئی ضرورت نہیں, سب آواز خراب ہے. وانتم لا تشعرون, اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ میرا سارا کچھ برباد گیا تو انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے. سزا دیکھیے, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اعمال تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اللہ آپ سے ناراض ہو گیا, اگر یہ پتہ چل جائے تو رو دھو کے توبہ کر لیں گے کہ نہیں؟ روئیں گے, آنسو بہائیں گے, توبہ کریں گے, اللہ کو منا لیں گے, اللہ کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ روٹ گیا ناراض ہو گیا تو رو دھو کے منا لیں گے یا نہیں منائیں گے؟ توبہ کر لیں گے نا. فرمایا تم اگر ہر قسم کا گناہ کرو اور میں روٹ جاؤں تو مجھے منا لینے کا موقع موجود ہے, مگر میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرو سارے اعمال تباہ کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہ ہونے دوں گا کہ کہیں رو کے مجھے منانے کی کوشش نہ کر بیٹھو. سنو, جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے پتا بھی نہ چلے تاکہ کہیں توبہ نہ کر لے کہ میں اس سے ایسا روٹ گیا کہ توبہ کی بھی اجازت نہیں. توبہ کا بھی موقع نہیں کہ میرے محبوب کی گستاخی کر لی. اس نے میرے محبوب کی انتم لا تشعرون, تمہیں علم شعور ہی نہ ہوگا, تم سیدھے ڈینگے مارتے پھرو گے مگر معاملہ خراب ہو چکا ہوگا. اب یہ جو انتم, یہ ہے انتابتا مالکم. اب پورے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے, بلکہ آخر تک کئی مقامات پر ہر سے اعمال کا ذکر آیا ہے قرآن آیات میں, اور ہر جگہ یہ علامات کفر میں سے ہے. یعنی اعمال کا غارت جانا یہ کیا ہے؟ کفر کی علامتوں میں سے. پورے قرآن کو پڑھ لیں, اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے اعمال کا غارت جانا بیان کیا ہے. اور یہاں پر میں انتہبت اعمال ہوں, تمہارے اعمال سب غارت گئے. تو مطلب کیا ہوا کہ حضور کی گستاخی کو قرآن مجید نے کفر کرا دیا, گستاخی کو کفر کرا دیا. اب یہاں فرق ہوگا کہ وہ گستاخی اگر اس نے استخفافاً گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کر بیٹھا تھا تو وہ کافر ہو گیا اور بوجہ کفر اعمال غارت گئے. اگر گستاخی کی نیت سے آواز اونچی نہ ہوگی, یوں ہی آواز اونچی کر بیٹھا, غلطی سے آواز اونچی کر بیٹھا, تو پھر وہ کافر تو نہ ہوا, عمل کفر نہ ہوا, بلکہ مفضی من الکفر ہوا. کافر نہ ہوا بلکہ کفر کے راہ پر چل پڑا, کفر کے راستے پر چل پڑا, مگر اعمال کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے اور عدم کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے. اعمال نہ اس کے بچے نہ اس کے بچے, تو پتا چلا کہ اعمال کا ختم ہونا وہ یہاں بوجہ کفر نہیں ہے, بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے, بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے. آواز اونچی ہو گئی میرے محبوب کی آواز سے, لے جاؤ اب تمہارے اعمال کو میں جہنم میں ڈالنا. یہ ساری نمازیں سارے روزے عبادتیں اللہ اللہ یہ تو دیے اس لیے تھے کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ, ورنہ مجھے تمہارے سجدوں کی حاجت ہے, تمہاری تسبیحوں کا محتاج ہوں. یہ تو سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ سلیقہ آ جائے تمہیں میرے محبوب پر ایمان لانے کا, اور ایمان میرے محبوب کا فراسر ادب کا نام ہے. اگر وہ ادب نہ رہا تو پھر تمہارے باقی معاملات سے مجھے کوئی فرق نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا جس طرح ادب حد سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے, اس طرح حد سے بہت پیچھے ایک ادنا سی بھی ادبی اگر گستاخی ہو جائے کہ عام ذہن اسے گستاخی بھی نہ سمجھے تو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی ادبی ہے, وہ بھی ادبی ہے, اور قرآن اسے بھی گوارا نہیں سکتا. اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مهین. ایمان والوں, جب تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرا محبوب تم سے کوئی گفتگو فرما رہا ہے اور تھوڑی سی بے دھیانی کے باعث تمہیں کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے, کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے, اور چاہو کہ حضور اس بات کو دوہرا دیں, دوبارہ بیان فرما دیں تاکہ سمجھ, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, بات ہو رہی ہے, بے دھیانی میں ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی, آپ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو دوہرا دیں, دوبارہ بتا دیجیے. یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل یہی بات, ایک عام انسانی سطح کی بات ہے یا نہیں. فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو, کوئی بات تمہارے کانوں سے گزر گئی, سمجھ میں نہیں آئی, اور چاہتے ہو حضور کی خدمت میں یہ درخواست کرنا کہ آقا یہ بات ذرا دوبارہ بیان کرنا دے, تو پہلے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ وہ کہتے تھے رائے نہ آقا ذرا ہماری رعایت فرما دیں, ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں. جس کا مطلب, یہ بھی ادب کا بیان ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ذرا دوبارہ بیان فرما دوہرا دی. یہودیوں نے کیا کیا جو حضور کے دشمن تھے گستاخ, وہ جو رائے نا کا لفظ تھا اس کو رائی نہ کر کے لیم بیا سے نہ, زبان کو موڑ کر, اپنی زبان کو موڑ کر یہ کی طرح یہ لگا کہ رائی نہ کہتے, یہ معاذ اللہ ہمارا چرواہا, اس سے کچھ اور معنی بھی تھے, معروف مانا یہ. تو رائے نہ کا معنی ہوتا حضور ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں, حضور ذرا خود رعایت فرما دیں,
اور مقبول یہ ہوتا کہ حضور اس بات کو ذرا دہرا دیں تاکہ ہم سمجھ لیں. مقصد یہ تھا, لفظ یہ تھا رعایت کا, مگر یہ کون, یہ اہل ایمان اور صحابہ استعمال کرتے. یہود نے, گستاخوں نے کیا کیا کہ اپنی گستاخی کے جذبے کی تسکین کے لیے اس لفظ کو رائنا کہا, اور رائنا کے بھی کچھ اور الٹے معنی نکالے. جو رائنا کا جو لفظ تھا اس کے کچھ ایسے معنی بھی نکالے جو بے ادبی والے تھے, اور ایسے معنی بھی اس کے تھے جو ادب والے تھے. اب یہ دوسرا نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادب حضور کا کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ادب میں آگے گزر جاتے ہو اور چھوٹی چھوٹی بات کو بے ادبی اور گستاخ کہہ دیتے ہیں. اتنے بات کی تو کہہ دیا گستاخ ہو گیا, اتنی بات سے گستاخ ہو گیا. ارے ظالم, اگر تجھے سمجھ آ جاتی کہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے تو گستاخی کا بھی پتا چلتا. اس کا معنی تھا حضور ذرا ہماری رعایت فرما دیجیے. اچھا معنی ہے یا نہیں, یہ برا معنی بولیے. اور اس کا ایک معنی برا بھی تھا, بے ادبی اور گستاخی کا معنی بھی تھا. اہل ایمان کسی لفظ کو اچھے معنی میں استعمال کرتے, اور گستاخ اور یہودی اسی لفظ کو بولیے برے اور غلط معنی میں استعمال کرتے. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جس کا معنی فقط گستاخانہ ہے. ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جو فقط گستاخانہ ہے اور جس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نکل ہی نہ سکے. فقط گستاخی پر محمول کیا جائے اور اس کا مفہوم فقط گستاخی پر مشتمل ہو, ایسے لفظ کی بات نہیں کر رہا. بلکہ قرآن مجید ایک ایسے لفظ کی بات کر رہا ہے جس کا ایک معنی گستاخی کا بھی نکلتا ہے اور ایک معنی بولیے اچھائی کا بھی نکلتا ہے. اہل ایمان اچھائی کا معنی لیتے اور گستاخ اور بے ادب اور بے ایمان لوگ گستاخی کا معنی لیتے. اب اہل ایمان سے تو توقع نہیں تھی نا کہ وہ گستاخی والا معنی لیں گے, انہوں نے تو ادب والا ہی معنی لینا تھا. مگر ادب والوں کو, ایمان والوں کو, صحابہ کو حکم دیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والوں, ادب والوں, صحابہ ایمان والے تھے نا, صحابہ ادب والے تھے نا. تو دوستو بے ادب کے لیے بات قابل توجہ ہے. بے ادب کے لیے بہت کچھ کہہ جانے سے بھی بے ادبی نہیں ہوتی, اور ادب والے کے لیے معمولی سی بات بھی بے ادبی بن جاتی. جو بے ادب ہے سبان, وہ بہت کچھ کہہ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں نے کیا کہا, کوئی بے ادبی نہیں تھی. اور جو ادب والے ہیں وہ رائے رات کہتے تھے وہ بھی بے ادبی ہو جاتی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو, صحابیوں, ادب والو, لا تقولوا راعنا. آج کے بعد اگر ایسی صورت ہو جائے تو میرے محبوب کو راعنا نہ کہا کر. حالانکہ صحابہ کرام یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال کرتے ہیں, کوئی بے ادبی, مگر چونکہ بے ادبی کے ایک معنی کا امکان تھا, بے ادبی کا ایک معنی اس میں سے نکلنا ممکن تھا. چونکہ بے ادبی ایک جہت سے ممکن تھی اس لیے اس لفظ کو زبان پر لانے سے بھی منع کر دیا کہ جو لفظ فی نفس ہی تو ادب والا ہے, مگر بے ادب چاہے تو دوسرا معنی نکال سکتا. ہمارا خبردار, یہ بارگاہ مصطفیٰ معمولی بارگاہ نہیں ہے. اس مقام منصب کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے کہ بے ادب چاہے تو بے ادبی کا معنی نکال سکے. جہاں بے ادبی کا امکان ہو اس لحاظ کو اٹھا کر باہر بھیج دیا. جس لفظ میں بے ادبی کا امکان ہے, جس لفظ میں گستاخی کا امکان ہے, اس لغت کو بھی اٹھا کے پھینک دیا, اس لفظ کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. فرمایا جب میرے محبوب سے خطاب ہو تو چن چن کے وہ لفظ بولا کرو کہ کافر چاہے بھی تو گستاخی کا معنی نہ نکال سکے. جب میرے محبوب سے بات کرنے کا وقت آؤ تو چن چن کے وہ یہ نکالا کرو, ارے وہ بہت نکالا کرو, وہ پیارے پیارے لفظ نکالا کرو, ایسی لغت نکالا کرو کہ کوئی بد بخت چاہے بھی تو حرف والا نہ نکال سکے. یہ دل سے چاہے حسنی نہ یہ ہے ادب اور یہ ہے بے ادبی. اس طرح گفتگو کرو کہ کوئی بد بخت کافر چاہے تب بھی بے ادبی کا مفہوم نہ نکل سکے. تو اب اسے ثابت کیا ہوا, ثابت یہ ہوا اگر کوئی شخص ایسے لفظ کے ساتھ حضور کی بات کر بیٹھے جو لفظ صراحتاً بے ادبی کا تو نہ ہو
مگر اس کا ایک معنی بے ادبی کا نکل سکتا ہو تو وہ یہ دلیل اور جواب بنا کر خود کو گستاخی کے عنوان سے مبرا ثابت نہیں کر سکتا. گستاخی اس وجہ سے گستاخی نہیں بنتی کہ لفظ گستاخانہ ہے، بلکہ اس وجہ سے گستاخی بنتی ہے کہ اس کا ایک مفہوم گستاخانہ نکل سکتا،
تب بھی گستاخی بنتی ہے، تب بھی گستاخی بنتی ہے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، معمولی بارگاہ نہیں. کسی اور کا معاملہ ہوتا تو رعایت دے دی جاتی، کسی اور کا معاملہ ہوتا تو شک کا فائدہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بولیے، مجرم کو دیا جاتا ہے. اگر شک پیدا ہو جائے تو فائدہ کسے دیا جاتا ہے؟ مجرم کو. مگر یہ قانون ہر جرم کے لیے ہے، فقط گستاخی مصطفیٰ کے لیے نہیں.
ہر گناہ کے لیے شک کا فائدہ ہے گناہگار کو، مگر گستاخی مصطفیٰ کے مسئلے پر شک کا فائدہ
نہیں.
اب کوئی شخص اگر کتاب لکھے اور یہ کہے کہ میں نے تو مستشرقین کی بات کی تھی، میں نے مورخین کی بات کی تھی، اس حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں شک پیدا کر کے اپنا دفاع کرنا چاہے، تو دائما سنو، ہر شک کا فائدہ ہے گناہگار کو، ہو سکتا ہے، مگر جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی تو گناہگار سب کے فائدے سے معروف ہوگا، ناموس مصطفیٰ ہر شیخ عظیم کا.
دوستو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں مگر خطاب سے نہیں کہوں گا، وہ ضرورت پڑی تو عدالت کے لیے چھوڑ رہا ہے. یہ بات آپ سمجھیں، بہت سی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ مجھے نہ کسی کا خوف نہ کسی کا ڈر، بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں مگر خطاب میں نہیں کہنا چاہتا. اس میں تقاضا ہے حکمت کا، تدبیر کا، وہ عدالت کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ بعض جنگیں قانون کی عدالت میں لڑی جاتی، وہ وقت آئے گا تو وہ باتیں وہیں وہاں کہی جائیں، جو کچھ آپ سے کہنا ہے وہی کہتا ہوں. اس لیے فرق ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ چلاتے ہیں، یعنی آپ نے جدھر چلایا وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. میں ان میں سے، بدقسمتی یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے نہیں، میں بدقسمتی سے ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں جو لوگوں کو سیدھی راہ چلنے کی ہدایت کرتے ہیں. آپ کے جذبات کے ساتھ ساتھ چلو تو پھر بات نہیں بنتی، اس لیے آپ کے جذبات کی درستگی آپ کو مہیا کرنا ہے. تو جو باتیں یہاں کہنے کی ہیں وہ یہاں کہوں گا، جو یہاں کہنے کی نہیں عدالت میں کہنے کی ہیں وہ انشاءاللہ وہاں. اس وقت یہ بات سمجھ لیں کہ ادب اور بے ادبی کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ لفظ جس میں بے ادبی کا مفہوم شائبہ تن بھی ایک جہت سے پایا جا سکتا ہو، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گزرا ہے. منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ہرگز آج کے بعد یہ لفظ بولنا بند. باری تعالیٰ پھر اگر ضرورت بڑھ جائے تو کیا کہا کریں؟ فرمایا وقول انظرنا واسمعوا. قربان جائے دو حکم دیے، کہا لوگوں اگر ایک کمتر درجے کا حکم، ایک اعلیٰ درجے کا حکم، فرمایا اگر ضرورت پڑ جائے تو آج کے بعد کہنا انظرنا، آتا ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا. تو گویا یہ شعر اس آیت سے نکلا، انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا. حضور ہم کو تا ناقص ہے، سمجھ نہیں سکے، حضور ہماری حالت اظہار پہ رحم فرما دیجیے، ایک نظر کرم فرما دیجیے. ایک نظر انظرنا کا معنی کیا ہے؟ حضور ایک نظر کرم فرما دیجیے. یہ تجویز کی اللہ پاک نے کی، اس کی بجائے یہ کہا کرو، یہ ہے ادنا درجے کا حکم. اور ساتھ فرمایا کہ خبردار یہ نوبت ہی کیوں آئے، میرا محبوب گفتگو کر رہا ہو اور تم اس کی بات دھیان سے نہ سنو اور دہرانے کی نوبت آئے، خبردار مت مو ساتا کار بن کے بیٹھا کرو، ساتا پا گوش بن کے بیٹھا کرو، ہر بات بھول جایا کرو. یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ میرا محبوب بولے اور کوئی لفظ تمہارے کانوں سے گزر جائے، سارا جسم تمہارا کان بن جائے، سراپا گوش ہمارا گوش بن کے بیٹھے، تاکہ میرے محبوب کو بات دہرانے کی تکلیف ہی نہ ہو. قربان جائیں، یہ اس کی ہدایت، میرے محبوب کو دہرانے کی تکلیف ہی نہ ہو. وہ محبوب کا لحاظ رکھتا ہے سبحان اللہ، اور محبوب اپنی امت کا لحاظ رکھتا ہے، وہ محبوب کا خیال فرماتا ہے. خبق مئو سراپا ہمارا گوش بن کے بیٹھو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم تنگ کرو حضور دوبارہ دہراؤ بات، پہلی بار ہی سن لیا گئے، یہ اس کا حکم ہے. اور آقا کا عمل کیا؟ کہ میرے امتیوں کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے جو فرماتے خود تین تین بار دوہرا دے خود تین تین بار دوہرا دیتے تاکہ ان کا ادب بھی قائم رہے رب کا حکم بھی قائم رہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا بل کافرین عذاب علیم. حکم دیا کہ ایمان والوں ایسا مت کرو اگر ضرورت پڑے تو یوں کہو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے اور خبردار تمہاری اس معقوم سے تو توقع یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو ہم اتنگوش ہو کے بیٹھو ہر چیز سنو دھیان سے سنو ہر سمت سے کان بند کر لو اور سارا جسم حضور کی طرف لگ جائے جسم روح حضور کی طرف لگ جائے بل کافرین عذاب علیم. اب یہاں دیکھیے اہل علم موجود ہیں اب تک ساری بات خطاب کے انداز میں تھی اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو ہم اکر گوش ہو کے بیٹھا کرو خطاب ہو رہا ہے نا جی خطاب کا انداز ولیل کافرین عذاب علیم یہاں غیبو بتا رہے یہ انداز اللہ پاک نے خطاب کا بدل دیا پہلے ایمان والوں کو اللہ مخاطب تھا یہ بات قابل توجہ اللہ ایمان والوں کو مخاطب تھا اور انہیں خطاب کر کے فرما رہا تھا کہ میرے محبوب کو ایسا نہ بلایا کرو ایسے بلایا کرو اور اس طرح ویسا کرو براہ راست ان سے خطاب فرما رہا تھا اللہ جل وعلا. اور یہ اس وقت تک کی بات تھی جب گستاخی سے روکا جا رہا تھا گستاخی کے شائبے پر مبنی الفاظ کے استعمال سے روکا جا رہا تھا تو خطاب سے روکا جا رہا تھا کہ ایمان والو ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو ولیل کافرین اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب بھی وہ کلمہ زبان سے ادا کرتے رہے جس میں گستاخی کا امکان ہے تو سنو پھر تم ایمان والے نہیں رہو گے کافرین میں سے ہو جاؤ. انداز اور بدلنے کی حکمت یہ کہ جب تک میری منع کا امر ہوتا رہے گا ایمان والے کہلاؤ گے اور جب بے ادبی کرو گے منع کے باوجود اور گستاخانہ الفاظ استعمال کرو گے تو تمہارا شمار اب کفار میں ہوگا اب اہل ایمان میں اور وہ کفار جو بوجہ گستاخی رسول کافر ہوئے ہیں گستاخ رسول بن کے جو کافر ہوئے اب کافر ہو جاؤ گے. اب ان سے خطاب نہیں کیا غیبوبت نے بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ میری غیرت کا یہ عالم ہے کہ جب تک میرے محبوب سے ادب کرتے رہو میں تم سے بات کر لیتا ہوں اگر گستاخ بن جاؤ میں تمہیں منہ گھٹانے کا بھی خیال رکھتا تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا پہلے تم سے بات کر رہا تھا کہ یوں نہ کہا کرو ایسے کہا کرو ایسے بیٹھا کرو مگر جو گستاخ ہو گئے اللہ نے انداز کے خطاب بدل دیا غیبوبت کے بات کی بڑے رکا سے عذاب العلیم میرے محبوب اب جو گستاخ ہو گئے میں بدبختوں سے بات نہیں کرنا چاہتا منہ پھیر کر فرمایا ان کافروں سے بتا دو کہ دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا براہ راست ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں. خطاب سے غیبوبت کی طرف بدل جانا انداز کرام اس عمل کا اشارہ ہے کہ حیرت الہیہ کا حال کیا ہے کہ جب گستاخ ہو جاتا ہے رب اس کی طرف سے منہ پھیر کر اس سے براہ راست گفتگو بھی نہیں کرواتا اپنا حکم دینے کے لیے بھی خطاب نہیں کرتا غیبوبت کے انداز میں بات کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اسی کی تائید میں بات کرتا ہوں یہ قرآن کا انداز یہ حیرت الہیہ ہے کہ گستاخ ہو جائے تو رب کریم اسے جہنم کی بات سنانے کے لیے بھی براہ راست نہیں کرتا وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس سے بات کی جائے منہ پھیر لیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیے قرآن مجید نے بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی آپ نے سارا قرآن پڑھا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو گالی دے گا بولیے تو سچی بات کیجیے وہ خدا جو جگہ جگہ اس نے خلق کی تعلیم دینے والا ہے مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے حضور کی شان نزل اعلی خلق عظیم بیان فرما رہا ہے اور گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے برا قرار دے رہا ہے کیا اس رب سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کو گالی دے گا بولیے فیصلہ کر لیجیے دیتا ہے نہیں نا. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن کو پڑھیے اس نے کسی کو گالی ایک مقام پر قرآن نے گالی آئی ایک مقام پر اللہ نے گالی دی اور وہ گستاخ رسول کو گالی یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا اس کا غیظ و غضب اتنا بھڑک گیا رب کریم کا کہ اس کو گالی دی جس شخص نے حضور کا اتنے پاس مذمم کر کے دیا. راستہ جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی, اللہ کا غضب الہی برک اٹھا, اور غضب الہی جو برکا تو اس پر عذاب آیا, اس پر عذاب لانے کے لیے مواخذہ کیا, اور اس کے نو خواص رضائل گنے. کتنے گنے؟ اس کی نو بری خصلتوں کو اللہ پاک نے گنا. کتنی خصلتوں کو؟
نو.
مثلا یہ کہ یہ کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے, یہ کہ یہ چغل خور ہے, یہ کہ یہ بدبخت ہے چغلی کرنے والا ہے, یہ کہ یہ برائی اچھائی سے روکنے والا ہے, خیر سے روکنے والا ہے, برائی کی طرف لے جانے والا ہے, بہت ساری بد اخلاق ہے, بہت سارے اس کے برے خصائل آج کی تعداد میں بیان کر کے, مگر غضب الہی کہ اس طرح تسلیم نہیں ہوتی. کیونکہ گستاخ ہے نا رسول کا, تو اس کو آخر میں فرمایا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِيلٌ, محبوب یہ فلاں ہے, یہ جس نے گستاخی کی ہے میرے محبوب کی, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. غضب برکتا گیا برکتا گیا برکتا گیا, نوبت یہاں تک پہنچی, فرمایا محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ لطفہ حرام. اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِيلٌ, محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حرام زیادہ. امام اسماعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں تفسیر یہی معنی لکھا ہے, حرام زادہ کے لفظ لکھے تفسیر روح البیان میں. زنیم کا فرمایا ولد الزنا بغیر فارسیت حرام زادہ, یہ روح البیان کے الفاظ ہے کہ میرے محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حلالی نہیں ہو سکتا, یہ حرام کا نسخہ, یہ حرام ہی حرام زادہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے بولیے؟
اللہ
کا قرآن کہہ رہا ہے. اب جب اللہ ایک بات کہہ دے اور قرآن کہہ دے, آپ اسے بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں؟ جو اب اس بات پر بد اخلاقی کا الزام لگائے وہ تو خود کافر ہو گیا کہ اللہ کا کلام. امام قرطبی تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیے, زمین کا یہی معنی بیان ہے, حضور نے بات ازارے کا زمین کے وہ حرام زادہ محبوب جس نے تیری غصہ دی, لطف حرام ہے, غلط الدینار. اٹھا کے دیکھیے تفسیر قرطبی کے علاوہ روح البیان شیخ اسماعیل حقی کی, اور دور جدید کے مفسرین میں سے دلچسپ حوالہ دے رہا ہوں, الشیخ محمد علی الصابونی. شیخ محمد علی الصابونی جو مکہ میں عبدالعزیز یونیورسٹی کے امام تفسیر ہیں, مکہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو شیخ التفسیر ہیں اور جو اس شعبے کے سربراہ ہیں, شیخ عبدالعزیز شیخ محمد علی الصابونی, اور اصول تفسیر اور فن تفسیر پر اپنے وقت کے امام مانے جاتے ہیں, اس وقت بھی زندہ ہے. ان کی تفسیر ہے صفوة التفاسیر. کیا؟ صفوة التفاسیر. یہ وہ تفسیر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس کو اپنے خرچے پر چھاپ چھاپ کر حاجیوں کو مفت دیتی ہے. سعودی حکومت آج بھی صفوة التفاسیر اپنے خرچے سے چھاپ کر محکمہ اوقاف کے ذریعے اہل علم حاجیوں کو جو رابطہ رکھے اس دفتر سے ان کو فری دیتی, اور میں صفوة التفاسیر خود محکمہ حج اوقات مدینہ طیبہ سے سرکاری دفتر سے یہ لے کے آیا ہوں. اس تفسیر کے اندر شیخ محمد علی صابونی وہ بھی زمین کا یہی معنی بیان کرتے ہیں, کیونکہ حضور کا استاد تھا, اللہ نے اسے حرام زادہ کرا دے, بلد الزنا کرا دے. خطاب نہیں کیا جواب سامنے, غیبوبت کے انداز میں کہا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, حتیٰ کہ فرما دیا وہ حرام کا نسخہ. اب واقعہ کیا؟ امام قرطبی فرماتے کہ جب اس شخص نے یہ ساری باتیں سنی, وہ ولید بن مغیرہ, جب اس نے ساری باتیں سنی تو وہ بھاگ کے گھر گئے, اس نے تلوار نکال لی تلوار, اور اپنی والدہ سے کہنے لگا ماں یہ تلوار دے, آج سچ سچ میرے سوال کا جواب دے. اب ہے کافر مسلمان نہیں ہے, گستاخ مسلمان نہیں ہے, بدبخت ہے نیک بخت نہیں ہے, مگر ساری بدبختیوں کے باوجود یہ عقیدہ اس کا بھی ہے کہ جو بعد مصطفیٰ کی